میں مبلغ بنوں ضرورتوں کا، خوب چرچا کروں ضرورتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب عز و جل کی حمد بیان کی، وصلی علی النبی واستغفر ربہ، اور پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، پس اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو چیئرمین کالونی واہ کینٹ میں فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی تفسیر، تفسیر ساوی، کی چوتھی جلد کے صفحہ 546 سے ایک واقعے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ قارون بہت خوبصورت آدمی تھا، وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم، ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، لیکن بے شمار دولت آتے ہی ایک دم بدل گیا اور بہت زیادہ مغرور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ السلام کا بہت دشمن بن گیا، اور جب زکات کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ تمام مالوں میں سے ہزارواں حصہ زکات نکالے گا، اور جب حساب لگایا تو بہت بڑی رقم بنی، کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ڈیفینیٹلی اس کی زکات زیادہ بنے گی، اور اس نے جیسے کہتے ہیں نا بارگیننگ کرنا، باقاعدہ بات چیت ہوئی، طے ہوا، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اقرار اس نے کیا کہ میں ہزارواں حصہ دوں گا، لیکن چونکہ اس کا مال ہی بہت زیادہ تھا، جب ہزارواں حصے بھی نکالتے گئے تو وہ بہت بڑی مالیت بن گئی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم لالچ اور کنجوسی یعنی بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود اس نے زکات کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس بہانے تمہارا مال لینا چاہتے ہیں. اب لوگوں کو کہتا پھرے کہ یہ تو مال لینا چاہتے ہیں, یہ تو معاذ اللہ ٹیکس لگا دیا ہے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے یہ گندی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے, یعنی آپ پر بلیم لگا دے. چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے, بھرے مجمع میں قارون نے آپ کو آ کر ٹوکا اور کہا پہلے اس بات کا بتائیں جی یہ کیا معاملہ ہے. سارے لوگ پریشان, اور قارون نے جس عورت کو مال دے کر الزام کے لیے تیار کیا تھا اس کو لایا گیا. چنانچہ وہ جب عورت آئی تو جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عورت, اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کروا کر فرعون سے نجات دی, سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی, مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے. اس وقت حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے سجدہ شکر بھی ادا کیا اور یہ دعا مانگی, یا اللہ عز و جل قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما. پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے. چنانچہ دو افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین تو اس کو یعنی قارون کو پکڑ لے. قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا. اب جب قارون نے دیکھا کہ میں تو غرق ہونے لگا, میں تو زمین میں دھنسایا جانے لگا, کمر تک جب زمین میں دھنس گیا, اب رشتہ داری کا قرابت داری کا واسطہ دے کر رونے لگا, التجائیں کرنے لگا, یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا. اور دو آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے. چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا بنا ہوا تھا, گولڈ کا مکان پورا, اور سارا خزانہ, وہ خزانہ جس کے تالوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی تھی, وہ خزانے سبھی زمین میں غرق ہو گئے. کہا نا کسی نے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا کہ دنیاوی خوشحالی جس کو ہم پروسپیریٹی کہتے ہیں, مال و دولت, سہولیات اور دنیاوی عیش و عشرت, اس کی کثرت اللہ کے راضی ہونے کی ہرگز علامت نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں قارون کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا. قارون جو بہت بڑا عالم بھی تھا, خوبصورت بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، بہت ذہین بھی تھا، لیکن اس کے مال نے اسے مغرور بنا کے بربادی میں ڈال دیا. یہ بھی معلوم ہوا کہ مال و دولت کی حرص، اس کے لالچ میں مبتلا ہو کے انسان اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اور اب عز و جل کی ناراضی مول لیتا ہے. بالآخر عذاب الہی کے سبب دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے، مال و دولت اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا صحیح استعمال، اللہ عز و جل کی رضا والے کاموں میں خرچ کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا جو فرض اللہ نے کی، اس کے ساتھ ساتھ حقیقی دولت تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے. حقیقی دولت یہ ہے، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ. کیونکہ دولت اور حکومت جو دنیاوی ہے، اس کا ہونا فضیلت کا باعث نہیں. یہ مال، دنیا کا منصب، یہ دولت، اس کی کثرت، قارون کے پاس کتنی تھی، فرعون کے پاس کتنی تھی، حامان کے پاس کتنی تھی، شداد جس نے دنیا میں اپنی جنت بنانے کی کوشش کی، اس کے پاس کتنا مال تھا، کیا بنا ان کا؟ نمرود کا کیا ہوا؟ فرعون کا کیا ہوا؟ قارون کا کیا انجام ہوا؟ شداد کا کیا بنا؟ سب غرق کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے. نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، سپر پاور آف دیٹ ٹائم، اس وقت کی سپر پاور تھا، پوری دنیا پر حکومت کا دعویٰ تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا. ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اس کا غرور خاک میں ملا دیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فضیلت دنیا کا دولت مند ہونا یا مالدار ہونا، یہ فضیلت کی بات نہیں، بلکہ فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تقوی پرہیزگاری مل جائے. اور اگر دولت ملے تو ایسی جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایسی دولت ملے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے پاس تھی، وہ حضرات اس مال کے حقوق ادا کرتے، زکات دیتے، زکات کے علاوہ بھی اسلام کے نام پر خوب صدق و خیرات کرتے، تو یہ پتہ چلا کہ صرف مالدار ہونا برا نہ ہوا. یہ صحابہ بھی تو مالدار تھے، لیکن انہوں نے مال کے حقوق پہچانے، حرام سے بچے، تکبر سے بچے، غرور سے بچے، اللہ کی نافرمانی کا والے کاموں سے بچے. اب یہ جو ہے وہ اس مال کے حقوق ادا کرنے والے، یہ مال کے وبال سے بچ گئے. جہاں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں مال کی محبت کے سبب اس کا جو وبال ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی بچا لے. اور ہر سال اس مال کی پوری زکات خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. کیونکہ مال کی زکات ادا کرنا فرض ہے، جبکہ کنجوسی اور تنگ دلی سے کام لیتے ہوئے اسے جمع رکھنا اور اس کی زکات ادا نہ کرنا، آخرت میں پکڑ اور عذاب الہی کا سبب ہے. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، عن قریب وہ جس نے بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا توک ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو مال کے وبال سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیے. چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 یعنی 34-35 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ترجمہ کنز الایمان. اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھے، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا. مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے، جو لوگ اپنے مال جمع رکھتے ہیں اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے تو وہ کل بروز قیامت کس قدر ذلت و خواری اور دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. یاد رکھیے، جس طرح زکات ادا کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے ہی مفید ہے، اسی طرح کنجوسی سے کام لینا بھی اپنی ذات کے لیے نقصان کا باعث ہے. اب غور کرے، زکات کوئی ادا کرے تو اس کا اپنا ہی نفع ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، کئی گنا بڑھ کے آتا ہے. اللہ کی خراہ میں خرچ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے. ارے مال اللہ کی راہ میں جو خرچ کر دیا جائے، اس کے لیے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا، تو خرچ کر اللہ تجھ پر خرچ کرے گا، یہ اپنا ہی فائدہ ہے نا. اور دوسری طرف جو کنجوسی کرے، اب سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو زکات نہیں دیتا اس کو اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں لگتا. اگر اپنے رب پر بھروسہ ہوتا تو خوش دلی سے زکات دیتا اور یقین رکھتا کہ جس رب نے پہلے مال دیا ہے میں اس کا حکم پورا کرتے ہوئے زکات ادا کروں گا، مجھے وہ اور دے گا. یہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور جو تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اور دے گا. اور کہیں تو فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا. فرمایا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، اس کے لیے اللہ کئی گنا بڑھا دے. اب یہاں تو کئی گنا بڑھانے کا، کہیں 70 کہیں 700 گنا، یہ حدیث مبارکہ میں قرآن پاک میں اس چیز کی جو وہ ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، ہمیں وعدے کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اب توکل کی کمزوری ہے، بھروسے کی کمزوری ہے. اب غور کرے کہ مال ہمیں دیا کس نے؟ اللہ نے. خرچ کا حکم کس نے دیا؟ انفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا نا رزق اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو، اللہ کریم فرماتا ہے. زکات کا حکم کس نے دیا؟ صدقے کا حکم کس نے دیا؟ خرچ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. ثواب کا وعدہ کس نے کیا؟ بڑھا کے دینے کا وعدہ کس نے کیا؟ بندے کا دل چیک ہو رہا ہے، یوں لگ رہا ہے مال دے کے اس نے خرچ کا حکم دے دیا، کہ اب یہ سخاوت کرتا ہے یا کنجوسی کرتا ہے. اب جو کنجوسی کرے، ہرس میں پڑا رہے. اب اس کے بارے میں ایک حکایت، بڑی خوبصورت حکایت ہے عیون الحکایات میں، حضرت ابن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں، کثیر مال ہونے کے باوجود وہ انتہائی کنجوس تھا، اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے، مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے. جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا، بہت مال جمع کر لیا. چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا، بہت سے خدام نوکر چاکر ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے، الغرض وہ ان دنیوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا. اب لذتوں میں، عیش میں، مزے میں زندگی گزر رہی، موت سے غافل. ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا یعنی دروازہ نوک کیا. غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے ایک فقیر یعنی بیگر اس کو اپنے سامنے پایا. اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو, مجھے اسی سے کام ہے. خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں. تھا کنجوس, انہوں نے جھوٹ بولا کہا تیرے جیسے فقیروں کی مدد کرنے گئے. سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ نوک کیا. غلام باہر آئے تو ان سے کہا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں. جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے بات کرو. خدام باہر آئے حضرت سینا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں. سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے, میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا. اس شخص اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق اور تابوت کھول دو. بڑے بڑے باکسز جو سونے سے گولڈ سے اور چاندی سے سلور سے بھرے ہوئے, اور اس نے کہا کہ یہ سارے کھولو اور ڈھیر لگا دیا. اور وہ جب ڈھیر لگا تو کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال, اب مال سے کہنے لگا وہ تجھ پر لعنت ہو, تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا, تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا. یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا تو مجھے ملامت نہ کر, کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظر میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی, میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی, ورنہ غریب و نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیرزادیوں سے ہوا, ورنہ غریب لوگ تو ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں. اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا, اگر تو مجھے اللہ کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی. کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ تو زیادہ ملامت اور لعنت کا مستحق ہے. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اب بندہ آخر میں کہے کہ مجھے مال نے غافل کر دیا, اس مال نے مجھے جو ہے وہ نیکی سے روکے رکھا. اب مال اسے جواب دے رہا ہے کہ تجھے تو حقارت سے جو ہے وہ دنیاوی لوگوں کی عزت, بادشاہوں تک رسائی, امیر گھرانوں میں شادی اور تیری اپروچ بنی, اب تیری تو نے خود شیطانی کاموں میں اسے خرچ کیا نا. مجھے مال ہے, اچھے کاموں میں بھی خرچ ہوتا ہے, برے کاموں میں بھی خرچ ہوتا ہے, اور مال کی کثرت کی ہمارے بزرگ دعا نہیں مانگا کرتے تھے, برکت کی دعا مانگا کرتے تھے, مال کے وبال سے ڈرتے تھے. ابھی ہمارے جیسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت وسائل بخشش میں کیا خوب رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے, مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا, بچا یا الہی بچا یا الہی, نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کثرت, نہ دے جاہو حشمت نہ دولت کی کثرت, گدائے مدینہ بنا یا الہی. صلو علی الحبیب صلو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ زندگی جہاں ایک بہترین نعمت ہے, وہیں اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے نیکیاں کمانے اور آخرت بنانے کی زبردست مہلت بھی ہے. لہذا جتنی سانسیں باقی بچی ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے, جس کے ذمے جتنی زکات بنتی ہے اور اگر پچھلے سالوں میں بھی مال کی محبت کی وجہ سے یا بے جا سستی کی وجہ سے، میں سستی اور دین کی دوری کی وجہ سے یا اللہ علمی کی وجہ سے جو زکات اب تک ادا نہیں کی، اولاً تو اس پر فوراً اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ، اور پھر علماء اہل سنت سے رجوع کر کے اس کا حساب لگائے اور پوری زکات ادا کرے. حقیقت یہ کہ ہمارے نازک و ناتواں کمزور جسموں میں آخرت کا دردناک عذاب سہنے کی ہرگز طاقت نہیں. زکات سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیشن آف زکات، زکات شریعت کی جانب سے مقرر کردہ اس مال کو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعد رضائے الہی کے لیے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دیا جائے، یعنی مالک بنا دیا جائے، جو نہ تو خود ہاشمی ہو اور نہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو. یہ زکات. اور زکات کو زکات کیوں کہا جاتا ہے؟ زکات کا لغوی معنی طہارت اور اضافہ اور برکت ہے، چونکہ زکات بقیہ مال کے لیے طہارت اور اضافے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اسے زکات کہا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل نے مالداروں پر زکات فرض کی تاکہ وہ اپنی زکات کے ذریعے معاشرے کے کمزور اور نادار طبقے کی مدد کریں، اور دولت چند لوگوں کی مٹھیوں میں قید ہونے کی بجائے غریب افراد تک بھی پہنچتی رہے، اور یوں معاشرے میں معاشی توازن کی فضا قائم رہے. اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب کو دولت مند بنا دیتا اور کوئی شخص غریب نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنی مشیت سے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، تاکہ امیر کو اس کی دولت اور غریب کو اس کی غربت کے سبب آزمائے، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان یعنی آزمائش کا گھر ہے. ہمیں ہر حکم خدا بندی کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے خوش دلی سے لبیک کہنا چاہیے، اور اپنی آخرت کے لیے اجر و ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کرنا چاہیے. اگر کوئی حکم شرعی پر عمل کرنے میں سستی کرے اور اپنے اموال کی زکات ادا نہ کرے تو اسے دنیا اور آخرت میں کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک طرف تو زکات دینے کے ثواب اور فوائد اور برکتیں ہیں، اور دوسری طرف زکات نہ دینے کے نقصانات. ہاں، بخل سے چھٹکارا نہیں ملتا. زکات نہ دینے والے شخص کو مال کی محبت اور کنجوسی جیسی بری صفت سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا. یاد رکھیے، جس مال کے لیے آج ہم طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، اگر زکات کی صورت میں ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا. کنجوسی ایسی بری عادت ہے، اس کی وجہ سے بندہ مرنا تو پسند کر لیتا ہے مگر مال کی لالچ نہیں چھوڑتا. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بصرہ میں ایک کنجوس مالدار تھا. ایک مرتبہ اس کے ہمسائے پڑوسی نے اس کی دعوت کی اور اس کے سامنے انڈوں سمیت بھنا ہوا گوشت رکھا. اس مالدار کنجوس نے بہت زیادہ گوشت کھایا، اس پر پانی پیا، چنانچہ اس کا پیٹ پھول گیا، سخت تکلیف میں مبتلا ہو گیا. اب پیٹ پھول گیا، موت سر پر آ گئی، معاملہ بگڑا، طبیب کو بلایا گیا. اس نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو کچھ کھایا کہہ کر دو. یہ سن کر اس مالدار بخیل شخص نے کہا ہائے افسوس، انڈوں کے ساتھ کھائے ہوئے اس عمدہ بھنے ہوئے گوشت کو میں کیسے کہہ کر دوں، میں کہہ نہیں کروں گا. اللہ ہوگا نہیں. مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخل کنجوسی کی عادت اس قدر انسان کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رہتا کہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا مجھے اللہ اور دے گا، اس پر توکل ہی نہ رہا اس کا. سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت اللہ کی عطا سے ہے، سخاوت کرو اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا. سنے اللہ کے حبیب کیا فرما رہے، اے میری آنکھ کا دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب کی زبان سے نکلے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. فرمایا سخاوت اختیار کرو، سخاوت کرو، اللہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا. سنو، اللہ عز و جل نے سخاوت کو پیدا فرما کر ایک مرد کی صورت عطا فرمائی اور اس کی جڑ کو توبہ جنتی درخت کی جڑ میں راسخ کر دیا اور ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں کے ساتھ مضبوط کر دیا اور اس کی بعض شاخوں کو دنیا کی طرف جھکا دیا. تو جو شخص اس کی ایک ہی ٹہنی پکڑ لے، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. یہ سخاوت کی ٹہنیاں ہیں جو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس کی جڑ کو توبہ جنتی درخت کی جڑ میں راسخ کیا ہوا، یہ ٹہنیاں دنیا میں جو ہے وہ جھکا دیں. جس نے بھی یہ سخاوت کی ٹہنی پکڑ لی، فرمایا اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. پھر فرمایا سنو، یہ حدیث پاک کے اگلا حصہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، بے شک سخاوت ایمان ہی سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور اللہ عز و جل نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا فرمایا اور اس کی جڑ کو شجر زقوم یعنی جہنم کے کانٹے دار درخت کی جڑ میں مضبوط کر دیا، اس کی بعض شاخیں زمین کی طرف مائل کر دیں. تو جو شخص اس کی کسی بھی ٹہنی کو تھامتا ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل فرما دیتا ہے. فرمایا سنو، بخل ناشکری ہے اور ناشکری جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زکات نہ دینے سے مال برباد ہو جاتا ہے. جس مال کی زکات ادا نہ کی جائے وہ مال برباد ہو جاتا ہے. آج ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں، بڑے بڑے کاروباری، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے مل آنر دیوالیہ ہو گئے، اچانک قرضے کے بوجھ تلے دب گئے. عیش و عشرت والے غفلت کی جو نیند سو رہے تھے، جن کے سینکڑوں ملازمین کام کرتے تھے، کام کاج کے لیے خادمین کی ریل پیل تھی، مگر آج کیا سب کچھ لٹ گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خود ان کے ہاتھوں کا کیا دھرا ہو؟ اس کاروبار میں سود یعنی انٹرسٹ کا پیسہ شامل ہو، یا ایسا تو نہیں کہ یہ مال کی زکات ہی نہ دیتے ہوں؟ لیکن یاد رکھیے ایک بات میں یہاں کر دوں کہ کسی بھی ایسے شخص کو اور آپ جانتے ہیں جو پہلے مالدار تھا اور اب اس کا بزنس جو وہ بہت کرائسس میں آ گیا یا وہ مال اس کا چلا گیا، تو اس کو یہ نہیں ہم آپ کہہ سکتے کہ اس کو سزا مل رہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زکات نہیں دیتا تھا، دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا تو اس وجہ سے اسے سزا ملتی ہے، یہ غریبوں کو دھکے دیتا تھا. کسی مسلمان کے بارے میں ایسی مینٹیلٹی رکھنے کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی. کس کو آزمایا جا رہا ہے، کس کو سزا دی جا رہی ہے، یہ حکمتیں. یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں حسن ظن کی لازوال دولت عطا فرمائے. لیکن حدیث پاک سنیے، ہم اپنے لیے غور کریں. فرمایا خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے. ایک مقام پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، زکات کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا. مفتی احمد یار کا نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرماتے ہیں، مال میں زکات مکس ہونے کی دو صورتیں ہیں، مال میں زکات مخلوط ہونے کی دو صورتیں. ایک یہ کہ صاحب نصاب جس پر خود زکات فرض ہو وہ فقیر بن کر لوگوں سے زکات مانگتا رہے، لوگوں سے زکات لے اور اپنے مال میں ملا کر بڑھائے. دوسرے یہ کہ آدمی زکات نہ نکالے، جو مال زکات میں نکلنا چاہیے تھا وہ اپنے مال ہی میں رکھے. اب یہ مال جو فرمایا نا حدیث پاک میں، زکات کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا. سمجھے اس حدیث پاک، فرمایا کہ زکات کے مخلوط ہونے کی وجہ سے سارے مال کی برکت مٹ جائے اور کچھ دنوں میں مال ختم ہو جائے، یا ناگہانی آفت آ پڑے جس سے سارا مال برباد ہو جائے، بیماری، مقدمہ، چوری، ڈکیتی یا جلنا ڈوبنا، مال ضائع ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے سے اجتماعی نقصان بھی ہوتا ہے. ایک تو زکوٰۃ نہ دینے سے بخل بڑھتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے مال برباد ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے اجتماعی نقصان ہوتا ہے. غور کریں کہ کئی طرح کے مسائل ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے، گرمی کی شدت عروج پر، پانی کی قلت، طرح طرح کے بحران، جن مسائل کا ہم شکار ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی ایک وجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی ہو. جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. ایک اور مقام پر فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا. اور زکوٰۃ نہ دینے والا مرنے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کو نہ صرف دنیا میں مشکلات و مصائب اٹھانا پڑتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی دردناک عذاب کی صورت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. جیسا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا، کنز ایسے خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، جس نے اپنے پیچھے کنز چھوڑا اسے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ میں بدل دیا جائے گا، اس کی آنکھوں پر دو سیاہ دھبے ہوں گے، وہ شخص کے پیچھے دوڑے گا، وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ سانپ کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا. پھر وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا ہاتھ چبا ڈالے گا، پھر اس کو کاٹے گا اور اس کا سارا جسم چبا ڈالے گا. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں. سنے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کے ساتھ، سید اعلی حضرت امام اہل سنت کیا فرما رہے. خلاصہ یہ ہے، فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 153، خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے روزے قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں کروٹے پیٹھے داخی جائیں گی، ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے پتھر ابھرے گا. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پرانا خون خوار اجزہ بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توک بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیز، کیا خدا و رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے؟ یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ جان کا مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ یعنی چھوٹا سا سکہ دنیا کی آگ میں گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف یعنی ہلکی سی گرمی، کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ ایک ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ 1,000 دن برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ، کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب. اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت بخشے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین،
آج ہم دنیاوی باتوں میں, آج ہم اپنے آپ کو بازو کا سمجھتے ہیں, ویری اوور کلیور, میں تو باتوں میں کسی کو پورا نہیں آنے دیتا. آج اپنی زبان کی تیزی کے ذریعے ہم شریعت کے احکام کو بعض اوقات جو ہے وہ سمجھانے والے کو دبا لے. لیکن یاد رکھیے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا بطش ربک لشدید. آج اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم آخرت کے عذاب کو بھول جاتے ہیں, آج نمازیں قضا کرتے ہوئے, آج رمضان کے روزے قضا کرتے ہوئے, آج اپنے مال کی زکات ادا نہ کرتے ہوئے, حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرتے ہوئے, ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہو گیا, اس کے حبیب روٹھ گئے تو ہمارا کیا بنے گا, انجام سے بے خبر یا غافل یا سیلف اگنورینس, اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا. آج دوپہر کے وقت تختِ فرش پر چند منٹ کے لیے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ تو لے. آج دنیا کی چند منٹ کی یہ تپش برداشت نہیں ہوتی. ننگے پاؤں دوپہر کے ایک دو بجے دھوپ میں تختِ فرش پر کھڑے نہ ہو سکے, قیامت کا 50,000 سالہ دن اور ننگے پاؤں کڑا کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. بلکہ سورۃ تکاثر میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پرسش پوچھا جائے گا. اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت امت مسلمہ کو گناہوں کے عذابات سے ڈراتے ہوئے, مال کی بے جا محبت سے نفرت دلاتے ہوئے, نصیحتوں سے مالا مال مدنی پھول عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, گر عذابوں کو دیکھو گے جاؤ گے ڈر, تم بتاؤ کہاں جاؤ گے بھاگ کر, جو دکانیں خیانت سے چمکائیں گے کیا انہیں زر کے انبار کام آئیں گے, قہرِ قہار سے کیا بچا پائیں گے, جی نہیں نارے دوزخ میں لے جائیں گے, مالِ دنیا ہے دونوں جہاں میں وبال, آئے گا قبر میں ساتھ ہرگز نہ مال, حشر میں ذرے ذرے کا ہوگا سوال, آپ دولت کی کثرت کا چھوڑے خیال, غافلو غافلو قبر میں جس گھڑی جاؤ گے سانپ بچھو جو دیکھو گے چلاؤ گے, سر پچھاڑو گے پر کچھ نہ کر پاؤ گے, بے حد اپنے گناہوں پہ پچھتاؤ گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پادری چینل کے ناظرین, جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے اور نمازوں کا حساب لگائیں, نمازیں ادا کریں, قضا عمری کریں, رمضان کے روزے اگر پہلے چھوڑے تو آئندہ رمضان کے روزے پورا رکھنے کا ذہن بنا لیں. جو مال کی زکات نہیں دیتے اپنے مال کا پورا حساب بنائیں. اسلامی بہنوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم کون سا کماتی ہیں, سونا جس کی ملکیت ہے, آپ کے پاس جو مال جو نصاب کو پہنچا جس کی زکات بنتی ہے وہ دھو, ورنہ یہی سونا جہنم کی آگ میں تپا کے جسم پر اس کو لگایا جائے گا. اور یہ مال جو آج ہم جس کو سمجھتے کہ جناب میرا مال اتنا بڑھ رہا ہے اور زکات دوں گا تو کم ہو جائے گا, یہ ہماری سوچ غلط ہے. یہ مال کم نہیں ہوتا جو زکات دی جاتی ہے, اور بڑھتا ہے. اور آج نہ دیا یہ مال کی زکات تو یہی قیامت کے دن سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, قیامت کے دن توق بنا دیا جائے گا گلے کا. اور جو زکات ادا کرتے ہیں اور اس کے فوائد کے بارے میں, اللہ غنی, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کے فضائل بیان فرماتے ہیں. فرمایا جو زکات دیتے صدقہ دیتے وہ اس روایت پر غور کریں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دست قدرت سے قبول فرما لیتا ہے، پھر اسے اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک لقمہ برابر صدقے کو اللہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیسے کیسے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ فائدے میں ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ کسی بھی حکم شرعی کی ادائیگی میں بالکل سستی نہ کریں، بلکہ یہ ذہن بنائیں کہ خالق کائنات کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس کے ہر حکم میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے. لہذا ہمیں بھی بندہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے ہر حکم پر لبائے کہہ کر اس کی بجاوری کرنے میں لگ جانا چاہیے. مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہمیں نماز کا وقت ہوتے ہی سب کام کا چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے. اللہ عز و جل نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہمیں پابندی کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اہل و عیال اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا تو ہمیں بندوں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے والدین سے بھلائی کا حکم دیا تو والدین سے اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت عطا فرمائی اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دینی چاہیے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ مال کی زکوٰۃ رمضان میں ہی دی جائے، جب مال کا سال پورا ہو جائے تو اس کا زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. ہاں رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب اگرچہ بڑھ جاتا ہے، اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے ہم پر لازم ہیں. جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہیں، گناہگار ہوگا اگر مسائل نہیں سیکھے گا تو. زکوٰۃ پوری نکالے، بعض تو زکوٰۃ دیتے نہیں، اچھا دیتے ہیں پوری نہیں دیتے، جب کئی زکوٰۃ دیتے ہیں تو صحیح مصرف میں نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا ہی نہ ہوئی ایسے کاموں میں دے دیتے ہیں. تو علماء سے مشورہ کریں. دیکھیں آپ کو میڈیکلی کو مسئلہ ہے، گردے کا مسئلہ ہے، تو آپ گردے کے اسپیشلسٹ کو پتا کرو گے نا. سبزی بیچنے والے اسے تو جا کے گردے کے ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر چیک نہیں کرواؤ گے نا. وہ ہارٹ پرابلم ہے تو ہارٹ کے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرو گے، نہ کہ جوتے گانٹنے والے کے پاس جا کے ہارٹ کی اپنی رپورٹس لے کر جاؤ گے. دین ہے، شریعت ہے، تو علماء اور مفتیان کرام ہی اس کے مسائل ہمیں بتائیں گے. ناچنے والے گانے والے ان سے تو نہیں سو دین سکھا جائے گا. تو ہر کام کے لیے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، علماء کرام میں بھی پھر درجات ہیں. تو یہ مفتیان کرام سے رجوع میں رہنا چاہیے، اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو آپ چیک تو کروائیں مجھ پر زکوٰۃ بنتی بھی ہے نہیں. اچھا بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے؟ اپنی مرضی سے ہی بعض اوقات ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں، کئی کہتے ہیں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں، حج فرض ہی نہیں. اب مفتی صاحب کے ساتھ مشورہ تو کریں گے، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا بزنس ہے، اتنا مجھ پر قرضہ ہے، اتنا میں نے لوگوں سے لینا ہے، اتنا میرا بینک بیلنس ہے، اتنے پرائز بانڈ ہے، اتنا سونا ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اب مجھے بتائیں مجھ پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے، حج ہے نہیں ہے، یہ مسئلے سیکھے تو صحیح، اور زکوٰۃ دینی کہاں یہ بھی تو سیکھے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کا شوق عطا کر دیں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ایک بڑی پیاری کتاب جو ہے وہ زیائے صدقات، اور ایک کتاب فیضان زکوٰۃ ابھی حاصل کریں. اس میں زکوٰۃ کی معلومات ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کا بیان ہے، اور کافی اس کی جو ہے نا کوشش کی گئی آسان اردو میں زکوٰۃ کو ڈیفائن کرنے کی، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ نہ دینے کا وبال، اور زکوٰۃ کے مسائل کچھ اہم اس میں جمع کیے گئے. زیائے صدقات میں صدقے کے فضائل، صدقے کی اقسام، زکوٰۃ کا بیان، زکوٰۃ کسے دی جائے، صلہ رحمی، فضائل، مال جمع کرنا کیسا، بخل کی مذمت وغیرہ، یہ چیزیں ان میں بیان کی گئی، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جانے میں ہی ہماری بہتری ہے، ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا دنیا اور آخرت کا نفع ہے. اللہ تعالی ہمیں برائی سے بچائے، بے حیائی سے بچائے، اور نیک اعمال پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔